الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جن لوگوں کو عبادت کا ایک خاص ذوق عنایت فرمایا تھا ان میں ایک بہت بڑے آدمی جو تابعی تھے عامر بن عبد قیس تھے. عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کو ابو عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. بصرہ کے رہنے والے تھے اور سیدنا عمر اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کرتے تھے اور ان کے شاگردوں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئیں اور وہ اس وقت امیر المومنین تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار اللہم فقہ و فی الدین، اس بچے کو دین کی گہری سمجھ عنایت فرما. وحببہ الی الناس، اور لوگوں کی محبوب شخصیت بنا دے. ان کی شاید اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک پڑھے لکھے لوگ جن کا دین سے تعلق ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں. تو وہ ان کے شاگرد تھے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ماہر تھے تعبیر کے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ دو چیزوں کا غلبہ کر دیا تھا. عمر کے ابتدائی حصے میں ان پر تعلیم کا غلبہ رہا، اور جب عمر تھوڑی سی ڈھلی تو پھر عبادت کا غلبہ ہو گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے شہر بصرہ میں وہ کہیں بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، آئے تو میں اسے پڑھا دوں. تو لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں قرآن کریم کی اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، حدیث سناتے تھے، اور اس سے لوگوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی اور تربیت بھی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ چونکہ عمل کا جذبہ ہوتا تھا تو تربیت بھی ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ زندگی میں ذرائع کو مقاصد نہیں بنانا. ایک ہے ذریعہ اور ایک ہے مقصد. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں، جہاز اس کا ذریعہ ہے، کروڑوں روپے کا ہے. اب لاہور ایئرپورٹ آ گیا، اسلام آباد سے اڑے، اب کوئی مسافر جم کر بیٹھ جائے اور کہے نہیں جہاز نہیں چھوڑتا، جہاز تو اتنا اچھا ہے، جہاز مجھے پسند ہے، تو اس بچے کو بہلا پھسلا کے یا جبرن نکالا جائے گا کہ بس بھئی یہ ذریعہ تھا لاہور پہنچنے کا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی میں کتنی ہی چیزیں ذرائع ہوتے ہیں، مقاصد نہیں، اور آدمی ذرائع سے دل لگا بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس پوری دنیا کو آپ سوچیں تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اسے ذریعہ بناؤ جنت میں جانے کا، ہم نے اسے ہی جنت بنا لیا اور یہی دل لگا بیٹھے۔ اب لاہور ایئرپورٹ آ گیا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نکلتے یہاں سے، تو فرشتے پھر جبرن نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں بچے اب چھوڑو، اور یہ ذریعہ تھا، جو اصل مقصد ہے وہ کامیاب ہے یا برباد ہے اب تمہارا حساب ہو۔ حکومت کا عہدہ ہے، ذریعہ ہے کہ لوگوں کے کام کریں، ثواب لیں، اب کوئی وزارت کو مقصد ہی زندگی کا بنا لے تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو پیسے کو بھی مقصد بنا لے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شام کو بیٹھتے تھے اور اپنے غلاموں سے حساب لیتے تھے، تمہیں تعجب ہوتا تھا کہ اس شخص کو جیسے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، اور جب نماز پڑھتے تھے تو پھر لگتا تھا دنیا سے کوئی تعلق۔ تو یہ پیسہ اور دولت اور عہدہ، یہ دونوں جو آدمی مقصد بنا لیتا ہے زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو تو اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنا تباہی، جتنی یہ شخص مچاتا ہے جو زندگی میں پیسے کو مقصد بنا لے۔ پیسہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ تو یہ تربیت کرتے تھے کہ بیٹے کتاب و سنت کو پڑھو اور ذرائع اور مقاصد میں فرق کرو۔ پھر ظہر سے پہلے تعلیم کو ختم کر دیتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر عصر تک نوافل پڑھتے رہتے تھے، پھر لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، پھر مغرب تک پڑھاتے تھے، پھر مغرب سے نماز شروع کرتے تھے اور عشاء تک نماز پڑھتے رہتے تھے، گھر گئے، ایک روٹی کھائی اور سو گئے، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سحری کی اور روزہ رکھ لیا اور سارا دن تعلیم میں اور عبادت میں گزار دیا۔ حضرت بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، وہ کہتے تھے کہ عامر بن عبد القیس ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو شہر کے حاکم نے بلایا اور اسے کہا گیا کہ اس بصرہ میں ایک بددین آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا ہوں، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے اچھے ہو، تو وہ چپ ہو جاتا ہے، تردید نہیں کرتا، اور اس نے شادی نہیں کی، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو شادیاں کی تھیں تو میں ان سے اس مقام میں بڑھ گیا ہوں۔ یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی گئی مدینہ منورہ کہ ایک آدمی ایسا یہاں آیا ہے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا اسے شام بھیجو اور وہاں پہ جو حکمران ہیں، گورنر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو کہو اس مسئلے کو حل کریں۔ تو قاصد گئے اور انہوں نے انہیں پکڑا اور لے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ الزام ہے تم پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ابراہیم سے اچھے ہو پھر تم چپ رہتے ہو, تردید نہیں کرتے. انہوں نے کہا حضرت یہ چپ رہنا اس لیے نہیں ہے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں اتنے بے وقوف لوگ ہیں اس شہر میں. وَلَوَدِدْتُ إِنِّي غَبَارُ قَدَمَيْهِ, میں انتہائی خوش نصیب ہوتا, میری تمنا ہے کاش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پہ جو مٹی لگتی تھی میں وہی ہوتا. میں نے کب کہا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس کا لازمی نتیجہ نکلتا اولاد, اور پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی کاروبار کچھ چیز کرنی پڑتی, اور میں نے اس چیز پر ترجیح دی ہے فَأَحْبَبْتُ التَّخَلِّي, کہ تنہا رہوں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور علم کو پھیلاتا رہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی انہیں دے دی اور اس باندی کو سمجھایا اور کہا کہ انہیں آمادہ کرو اس چیز پہ کہ اپنی زندگی کے اس حال سے نکلیں. پھر کچھ دن کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا کیا دیکھا تم نے, کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ صبح ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, اور عشاء کے بعد آ کے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھنے لگتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر کھانا بھجوایا تو انہوں نے نہیں کھایا, ایک بس روٹی نکالی اپنے تھیلے سے اور پانی میں بھگو کے کھا لی. پھر کھڑے ہوئے, آزان کی آواز آئی اور چلے گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری حالت لکھ کے رپورٹ دی مدینہ منورہ میں, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیس آیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ معاویہ صبح پہلا آدمی جو تمہارے پاس آئے یہ ہونا چاہیے اور آخری آدمی جو نکلے ہوئے ہونا چاہیے, یعنی اتنی بابرکت ہستی ہے آپ رہیں ان کے ساتھ. پھر رہے عرصہ تک وہ, اور انہوں نے اس حالت میں بھی پڑھانا اور اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کے بغیر کیسے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ دو کام کر دیں, ایک تو عورتوں کی طلب میرے دل سے نکال دے, لا یبالی اذکرن لقی ام انسا, بس اس کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی مرد ہو عورت ہو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو دیکھنے سے کسی کو ملنے سے. اور دوسری میں نے عرض کی تھی کہ پروردگار جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں تجھ سے باتیں کروں, لمبی تلاوت کروں, یہ شیطان بار بار بیچ میں خیالات کو لے آتا ہے, دخل دیتا ہے, اللہ شیطان کو منع کر دیں کہ میری نماز میں چھیڑ چھاڑ گڑبڑ نہ کرے. کہتے تھے بس پھر میری نماز بھی ایسے ہی ہو گئی ہے, اب کوئی خیال نہیں آتا, نمازیں پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ نماز پڑھی تو صبح جا کے کہیں سلام پھیرا, کسی نے پوچھا اتنی لمبی رکعتیں, تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا, سلام پھیرنے کو دل ہی نہیں چاہ. یہ خدا کی عبادت ہے, اور اس عبادت کا اثر یہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق دن بدن مضبوط ہو گیا. لوگوں نے عمر بھر جینا دوبھر کر رکھا تھا ان کا، بس ہر کوئی ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ شادی کیوں نہیں کی، شادی کیوں نہیں. حتیٰ کہ ایک دن آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ کے نبیوں سے، انبیاء علیہ السلام سے اچھے ہو. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. انہوں نے کہا قرآن میں بس یہی پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی. اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو پھر میں عبادت کب کروں گا؟ اس کی اصل بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی آدمی پر حال کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب حال کا غلبہ ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور ہر آدمی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنے پروردگار سے الگ تعلق ہے. عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ اور عثمان رضی اللہ عنہم کو خدا نے لگا دیا تھا کہ کماؤ، تجارت کرو. ایک ایک وقت میں 500 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے. تو 500 اونٹ کا مطلب ہے کروڑوں روپے آخر تجارت کرتے تھے، کماتے تھے، تو ہی تو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، عبادت کا غلبہ ہو گیا، کوئی کسی کو نہیں تنگ کرتا تھا، کہتے تھے بس ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک آدمی پہ پڑھانے کا غلبہ ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعتوں کا فرق دیکھیں کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دیا کہ اس کو میرے کرتے میں کفن دینا. اس کی قبر میں اترے، اس کا منہ کھولا، اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور نماز پڑھائی اس کی جنازے کی. تو جب نماز کے لیے تشریف آوری ہو رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ روکا ان کا اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ ایسے منافقوں کی اگر آپ 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھیں تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے. 70 سے عربی میں مراد متعین عدد نہیں ہے، 70 اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 10 مرتبہ تمہیں کہا ہے، تو 10 کوئی گنتا تھوڑی، اس کا مطلب ہے بہت مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محاورے کو نہیں جانتے تھے، افصح العرب تھے، فصیح ترین ہستی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ غلبہ تھا اس بات کا کہ سچ اور جھوٹ بالکل نکھرے ہوئے ہونے چاہیے. کون اللہ کا دشمن ہے، کون اللہ کا دوست ہے، صفیں بالکل الگ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ رحمت کا غلبہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پرے کر دیا، ہٹا دیا. پھر میں چھوڑ عمر، اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے نا، میں 71 مرتبہ جنازہ پڑھ لوں، 71 مرتبہ دعا مانگ لیں گے. تو طبیعتوں پہ غلبہ ہوتا ہے، علم کا، اللہ کی عبادت کا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا، کھانا کھلانے کا، لوگوں میں واعظ کرنے کا. ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا حال ہے اور کسی کو اس کے حال میں نہیں چھیڑنا چاہیے جب تک کہ شریعت ہی کی خلاف ورزی نہ کرنے لگے. حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے پھر نماز شروع کر دیتے تھے صبح سے، اور اشراق سے لے کے عصر تک مسلسل فرض اور نفل نماز پڑھتے رہتے. پاؤں سوج گئے، پنڈلیوں پہ ورم آ گیا، تو ایک دن کہنے لگے کہ میرا دل، نفس، یہ ہمیشہ مجھے برائی کی، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور میں اسے سمجھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ خلقت للعبادہ، تم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہو، گناہ کرنے نہیں آئے. ایسا کوئی آدمی جو زندگی کا مقصد خدا کی عبادت کو بنا لے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے. کسی نے پوچھا زندگی میں اچھے دن بھی آئے؟ فرمانے لگے بہت اچھے دن آئے. اس نے کہا کون سے؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں شام سے نکلا، ایک سرسبز وادی تھی تو میں اس میں اتر گیا، پانی، چشمہ سب چیزیں تھیں، میں نے کہا واہ واہ، یہاں کچھ دن رکوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی آ رہا ہے سیاہ رنگ کا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ لو تنہائی یہاں بھی نہ ملی، پھر خیال آیا کہ جماعت سے بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ تو 40 دن میں اور وہ حبشی اس وادی میں رہے، ایک لفظ نہ اس نے مجھ سے بولا نہ میں نے اس سے بولا، فرض نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، جوں ہی سلام پھیرا الگ الگ ہو گئے، اور دونوں اللہ کی عبادت 40 دن تک کرتے رہے۔ بڑے اچھے دن تھے زندگی۔ یہ جو چیز ہے، یہ اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کے ساتھ کے قریب بہت زیادہ کر دیتی ہے جب آدمی خدا کی عبادت کرتا ہے۔ میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے حاکم نے عامر ابن عبد قیس کو بلایا ایک دن، ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو، اور کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری شہر میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہو۔ تو اس نے کہا، ایک تو یہ کہ سارے شہر کی میری ذمہ داری ہے، میں سب جوان بچے بچیوں کی شادیاں کراتا رہتا ہوں، آپ کی بھی شادی کرانی ہے، کیوں نہیں شادی کی؟ پھر وہی بات۔ تو انہوں نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ شادی کے بعد جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں میں نہیں اٹھا سکتا، مطلب یہ کہ کسی کا حق میں کیوں ضائع کروں جب میں نہیں ایک کام کر سکتا، اور میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ اسی کا دوسری بات یہ ہے کہ تم شہر میں جبن، پنیر، چیز یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا، پنیر بناتے ہیں مجوسی، اور یہ مجوسی جو ہیں سورج کی پرستش کرنے والے، یہ جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتا، اور اس سے کچھ چیز لے کر یہ شامل کرتے ہیں پنیر میں، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنا رزق حرام کر لوں۔ بصرہ شہر کا امیر بڑا حیران ہوا، اس کا اچھا آخری بات یہ بتا دو کہ سارے شہر کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے گزرتے ہوئے کہ آپ کے دروازوں پہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ سے اپنی شکایات اور اپنی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان سے ملا کریں، اور جس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ چھوڑ دیں، کوئی کام ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، میں نے کیا کرنا ہے آ کے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عامر اتنے حساس تھے کہ انہوں نے بصرہ میں ایک آدمی کو دیکھا جو دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے روکا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم مسلمان ہو کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور ایک عیسائی پر ظلم کر رہے ہو، میں اس شہر میں کیسے رہوں گا کہ کسی انسان پر ظلم کیا جائے اور اللہ کا قہر نازل نہ ہو؟ تو بصرہ چھوڑ دیے، کہنے لگے کہ اللہ کا غصہ، غضب نازل ہو جائے گا اس شہر پہ جہاں پہ انسان انسانوں کو مارنے لگے، اور شام تشریف لے گئے، اور شام پہنچ کے پھر ان نے دعا کی، انہوں نے کہا پروردگار، جس نے مجھے اپنے دوستوں سے جدا کیا، لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگے میں دعا مانگتا ہوں، امینو میری دعا پہ آمین کہنا۔ انہوں نے کہا اے پروردگار جن لوگوں نے مجھ پہ جھوٹے الزام لگائے اور بصرہ سے نکالا اور میرے دوستوں کو مجھ سے جدا کر دیا، فَقْسِرْ مَا لَهُ، اللہ اس کی دولت زیادہ کر دے، وَاسَحَ جِسْمَهُ، اس کی صحت بھی اچھی کر دے، وَطِلْ عُمْرَهُ، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے۔ اب یہ بظاہر دعا نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم پیسے زیادہ دے دیتے ہیں اور جن کی اولاد میں بیٹے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بیٹے اور مال دے کے ان پر کوئی مہربانی کر رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ انہیں اس دن پتہ چلے گا جب ہم حساب لیں گے، تو انہوں نے بدعا تھی کہ اللہ مال اچھا ہو، زیادہ ہو، جسم صحت بھی اچھی ہو، عمر بھی لمبی ہو، تو پھر گناہ سے کون بچائے گا؟ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ انہیں دنیا میں ایسا مست کر دے کہ اس ظلم کے بدلے پورے ہو جائے۔ اس لیے یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا اور اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہتا اور دوسرے سنت کی اتباع ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ان ظالموں کو عمل ہی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کو نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار بنا سکیں، اور جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ بے وقوف ہو جاتا ہے، جتنا بڑا متکبر ہے اتنا ہی بڑا بے وقوف ہے۔ آخر ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو وقت آیا جو ہر ایک پہ آنا ہے، بیمار ہو گئے، وفات کا وقت قریب تھا تو رونے لگے۔ جو لوگ حاضر تھے انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ موت سے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، موت تو آنی ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے، اس سے کوئی فرار ہے؟ نہ میں موت سے ڈرتا ہوں اور نہ دنیا میں زیادہ دیر رہنے کی کوئی تمنا ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ اب کہاں گرمی کے لمبے دن اور شدید گرمی اور پیاس اور اللہ کے لیے روزہ، اور کہاں سردیوں کی طویل راتیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، عبادت کرنا اور اپنے رب کے سامنے رو دینا، ان کا اب یہ دو نعمتیں نہیں ملیں گی۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ دن بس یاد رہیں گے، نہ گرمیوں کے روزوں کی پیاس اور نہ سردیوں کی راتوں کی نماز، اب اس سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ تھے اللہ کے اچھے بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے، اور ان کی سوچ بھی اور تھی، سوچنے کا معیار بھی اور تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت بھی اور تھی۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے عبادتوں کا 1% بھی آج کسی کو عنایت فرما دے تو اس آدمی کی مغفرت ہو جائے اور اس کا نصیب کھل جائے۔ یہ ہستیاں اللہ کی عبادت میں ایسے اپنے آپ کو کھپا دیتی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اچھا۔